اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے، یہ تاثیر دلوں میں اترے گی، کیونکہ ان بزرگوں کا بھی اس زمانے میں جب یہ ارشادات انہوں نے فرمائے یہی مقصود تھا۔ یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے تھے جو آپ کے پاس دل کی اصلاح کے لیے ہی آتے تھے، دل کی صفائی کے لیے، دل کے تصفیے کے لیے، نفس کے تصفیے کے لیے، کہ ہمارے اندر میں جو نفس ابھر کر منفی جذبات جو ابھارتا رہتا ہے اس پر قابو پانا آ جائے، منفی جذبات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت پر آئیں، ہر اطاعت پر آئیں، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنیں۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمیں تاثیر عطا فرمائیں گے۔ اکثر عرض کیا جاتا ہے کہ یہ ارشادات تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، لیکن غور کریں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی، ورنہ تاثیر تو انشاءاللہ کہیں گئی نہیں، اللہ سمجھائیں گے۔ اللہ کرے ہمیں بھی شوق لگ جائے، جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے یہ ایک طبعی سی چیز ہے، ہر ایک کو شوق ہے کہ میری ترقی ہونی چاہیے، ہر شعبے کے اندر، ہر پیشے کے اندر، ہر کام کے اندر، یہ ایک فطری جذبہ انسان کا ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کرے شوق دین میں بھی لگ جائے، اعمال میں بھی لگ جائے۔ ابھی نماز پڑھی ہے، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے مدن ہیں مدینہ منورہ میں، فرماتے تھے کہ جو نماز 20 سال 30 سال پہلے پڑھی آج بھی وہی نماز ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے اس کے اندر ترقی ہو۔ اب ہم سوچیں گے اس میں ترقی کیا ہوگی، اللہ سے مانگے اللہ یہ بھی سمجھتا ہے اس کے اندر بھی ترقی ہے۔ اب یہ ذوقی چیز ہے، جب دل کا ذوق بیدار ہوگا، دل کا وہ احساس بیدار ہوگا، پھر اس ترقی کا ادراک ہوگا، احساس ہوگا۔ تو یہ اللہ والوں سے تعلق اس لیے ہے تاکہ ہمارے اندر ترقی ہو، ہمارے اندر کا ذوق و احساس بیدار ہو۔ آج مادیت کا غلبہ ہے، مادی ترقی تو چاہتے ہیں، روحانی ترقی کی طرف التفات نہیں ہے، کیونکہ روحانیت کا ذوق جو ہے نا وہ اس سے محروم ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے ذوق کو بیدار فرما دے۔ تو یہ ایک باب چل رہا ہے اللہ پاک کی پنہانی مہربانیوں اور احسانات کے بارے میں۔ اب یہ جملہ جو میں نے عرض کیا پنہانی، بدو بھی وہ نہیں رہی، یعنی چھپی ہوئی تھی۔ اللہ کی مہربانی تو ہر وقت ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی ہم پر نہ ہو، لیکن ہمیں احساس کن مہربانیوں کا ہے مال نہیں ہے، مال مل گیا، مال میں اضافہ ہو گیا، گھر اچھا بن گیا، کھانا اچھا مل گیا، لباس اچھا مل گیا، بیوی اچھی مل گئی، اولاد مل گئی، یہ مادی جو ہے آج زمانہ مادیت کا ہے۔ یہاں فرمارے چھپی مہربانی جو بظاہر عمومی طور پر عوام نہیں سمجھتے، یہ ان کا احساس ہے۔ اور چونکہ یہ ارشاد کن کے لیے ہے، اس میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں صالح کے لیے، یعنی سالک وہ ہے جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ پاک کے قریب ہونا چاہتا ہے. اب اللہ پاک سے دور کون ہے؟ اس کی بھی اکثر وضاحت کی جاتی ہے کہ یہاں اللہ سے قریب ہونے سے مراد کیا، دور تو کوئی ہے نہیں ہے، مراد اللہ کی رضا کے قریب ہونا، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا. تو اللہ کی رضا کے قریب ہونے کے لیے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کا کرنا ضروری ہے جس پہ وہ راضی ہوتا ہے. وہ شریعت مطہرہ، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں چیز. وہ شریعت مطہرہ جو اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی، اس پر چلیں گے اللہ راضی ہوں گے، یعنی یہ اللہ کا تقرب حاصل ہوگا. تو سالک وہ ہے جو اس راستے میں رکاوٹوں کو ہٹاتا چلا جا رہا ہے. رکاوٹیں ہمارے اپنے اندر میں ہیں، جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا جمعے سے پہلے بھی کہ شیطان نے اگر توبہ کر لی تو آدھا مسئلہ حل ہو گیا. جو لوگوں نے موجود تھے سنا ہوگا، لیکن ہمارا یہاں ہوتا بھی ہونا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک واقعہ بیان فرمایا تھا اس زمن میں، فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی شیطان نے کہ میری توبہ کی کوئی شکل ہو جائے، اللہ سے پوچھیں. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، چلو آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا نا. کیونکہ اللہ سے دور کرنے والی دو چیزیں تھیں، ایک شیطان ہے، ایک ہمارے اندر کا نفس ہے. اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں ہمارے حضرت کے خلیفہ میجر صاحب کا مقولہ، وہ فرماتے تھے کہ اعوذ باللہ پڑھے شیطان تو بھاگ جائے گا، نفس کہاں بھاگے گا. تو زیادہ خطرناک تو نفس ہے جو ہر وقت ہمارے اندر میں بیٹھا رہتا ہے، یہ کہاں جائے گا، یہ مچلتا رہتا ہے، تو یہ بھی خطرناک چیز ہے. خیر ہوا تو وہ بھی نہیں، شیطان نے توبہ کیا کی، ایسے کہیں خیال آ گیا اس کو بھی کہ شاید میری بھی توبہ ہو جائے. تو فرما دیا گیا اللہ کی طرف سے بڑا آسان معاملہ ہے کہ جس پر تجھے یہ سزا ملی ہے توبہ کر لے. بھی کہا یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، نہیں کیا، اب کر لے، اب اسی قبر پر کر لے. لیکن وہی تکبر اندر بھرا ہوا ہے، اس کا نفس بھی اصل دشمن ہی ہے. نفس شیطان کو بنانے والا بھی اس کا نفس ہی ہے، وہ اندر پھر ابھر کے آ گیا کہ میں کیسے کروں زندگی میں، کیا نہیں اب کیسے کروں. ابھی توبہ کے لیے کہہ رہا ہے اور نفس ابھر آیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آدھا مسئلہ ہمارے اپنے اندر کا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آدھا بڑا مسئلہ یہی ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں. یہ تصوف سارا اسی کے لیے، یہ تزکیہ اسی کے لیے، یہ محنت اسی کے لیے ساری کی ساری ہے، یہ ذکر اسی لیے ہے، یہ مجلس اسی لیے ہے کہ نفس پر قابو پانا آ جائے، نفس کی قوت کو توڑنا آ جائے. یہ مچلتا رہتا ہے، اس لیے سالک وہ ہے جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، راہ مار دیتا ہے، اس کی قوت کو توڑا جائے، اس کے مکروں کو سمجھا جائے، اس کے دور سے بچا جائے. اس کے لیے پیر ہے، جو اشارہ کیا نا جو پیر مسجد لکھیں، کیونکہ پیر کے لفظ سے جو وحشت ہو رہی ہے، چلو پیر کا نام لے لو. جی میں اکثر جو کرتا ہوں، پیر تو وہی ہے نا کہ اس کی زندگی زیادہ گزری ہے، یہ بوڑھے کا نام ہے، بوڑھے کو پیر کہتے ہیں، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس نے نفس کے ساتھ زیادہ عرصہ مقابلہ کیا ہے، اس کے دور کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، سیکھ لو اس سے. یہی ہے کہ سینئر ہے، تجربہ کار ہے، تو مشیر بنا لو، یعنی اچھا بندہ تلاش کر لو جس نے شیطان اور نفس کے ساتھ کشتی کر کے اس فن کو سیکھا ہوا ہے. یہ ہے پیر، یہ سمجھا رہے ہیں. تو سالک وہ ہے جو سلوک کی منزل یہ ہے کہ اللہ کی رضا والے اعمال کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنے، اور رکاوٹ بن رہا ہے ہمارے اندر بیٹھا ہوا. اس چور کو پکڑنا ہے، اس کے دور سے بچنا ہے، اس کے مکروں سے بچنا ہے، یہ فن سیکھنا ہے. تو یہی اسی کے تک، اس لیے ارشادات ان کے لیے ہیں جو اس مقصد کے لیے اگر اللہ ہم تعلق جوڑ رہے ہیں، ان پر یہ باتیں کھل رہی ہیں. تو یہ اللہ پاک کی چھپی مہربانیاں، چھپے احسانات ہیں جو ہمیں ادراک نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا، یہ اشارہ اس کی طرف ہے. تو یہ باتیں جو گزر رہی ہیں پہلے، آج کا ملفوظ ہے جس کا ترجمہ جو ہے، اصل تو ملفوظ عربی میں تھے، جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد صادقی رحمۃ اللہ فرمایا، اس کی تشریح انہیں کے خلیفہ مولانا عبداللہ گبوئی رحمۃ اللہ فرمائی ہے. تو ملفوظ میں فرماتے ہیں بسا اوقات تجھ پر طاعت کا دروازہ کھولا اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولا، اور بسا اوقات گناہ تجھ پر مسلط کیا اور وہ اس کی بارگاہ عالی میں پہنچنے کا ذریعہ ہو گیا۔ اب اس کا ظاہر عجیب لگے گا، اس کے دادا میں بیٹھے بات کا جی چاہتا ہے کہ اس کو خاص مجلس میں رکھوں، لیکن پھر ہمارے ساتھی کہتے ہیں نہیں چلتا ہے، کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئے گی، ورنہ ہے تھوڑے سے اونچی درجے کی بات۔ یہ اس ملفوظ کے اندر کتنا مضمون چھپا ہوا ہے اس تک عام ذہن نہیں جائے گا، اس لیے آگے تشریح ہم کیا فرماتے ہیں، بسا اوقات تجھ پر طاعت کا دروازہ کھولا اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولا، اور بسا اوقات گناہ تجھ پر مسلط کیا اور اس کی بارگاہ عالی پہنچنے کا ذریعہ ہو گیا۔ اب اس کے فائدے میں غلام عبد اللہ روبیہ فرماتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لیے حق تعالی اپنی طاعت کا دروازہ کشادہ فرما دیتا ہے، یعنی تجھ کو توفیق عبادات و توفیق عبادات و طاعت کی دی جاتی ہے کہ رات دن تو نوافل اور اذکار و اشغال و تلاوت و دیگر اعمال صالح مشغول رہتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں آپ لوگوں نے محسوس کیا ہو کبھی ایسا شوق لگتا ہے کہ آدمی خوب لگ جاتا ہے، ذکر میں خوب دل لگتا ہے، نفل میں خوب دل لگتا ہے، تلاوت میں خوب دل لگتا ہے، عبادت میں خوب دل لگتا ہے۔ سمجھتے کہ یہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لیے حق تعالیٰ اپنی اطاعت کا دروازہ کشادہ فرما دیتا ہے۔ توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ پہلی بات تو یہی ہے، یہ جو جب نفس کی اسلامی نفس اوپر کہتے ہیں میں نے کی ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے ذکر کیا ہے، میں نے تلاوت کی ہے، لیکن جس کے دل کے اندر کا احساس بیدار ہے وہ سمجھتا ہے میرے اللہ نے مجھ سے اطاعت کرا لی، میں کیا، میری کیا حقیقت، میری کیا حیثیت، یہ تو بچ جاتا ہے۔ یہاں اشارہ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لیے حق تعالیٰ اپنی اطاعت کا دروازہ کشادہ فرما دیتا ہے، یعنی تجھ کو توفیق عبادات اطاعت کی دی جاتی ہے کہ رات دن تو نوافل میں، اذکار میں، اشغال میں، تلاوت میں، دیگر اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے، لیکن چونکہ تیری ان اطاعت میں اخلاص کا نور نہیں ہے، یعنی دل کی اصلاح نہیں ہوئی، نفس کا غلبہ ہے، نفسانیت کا غلبہ ہے، اخلاص نہیں، یا اس کی وجہ تیرے کو خود پسندی آ رہی، خود یہ نمبر لگا رہے ہیں، خود ہی اپنے نمبر لگایا جا رہا ہے۔ اسی پر یاد آ گیا تو واقعہ اللہ والے ہر زمانے میں اسی کی نچوڑ، سارا کا سبب اسی کا نچوڑ ہے، خود پتہ نہیں چلتا اپنا، اس لیے کسی مشیر کی جو فرمان مشیر مشیری بنا لو، پیر نہ کو مشیری بنا لو۔ ہمارے حضرت کے شیخ کے خواجہ شمس رحمۃ اللہ کے خلیفہ عبد الرحیم صاحب بٹن میں تھے، وصال ہو گیا ان کا، ان کے خلیفہ سیفتی خان محمد صاحب، انہوں نے خود اپنا واقعہ بتایا۔ یہ زمانہ تھا یونین کونسلنگ ہوتی تھی نا، ان کے سیکٹری ہوتے تھے نا، تو یہ سیکٹری تھے یونین کونسل کے بٹل کے، رہنے والے بفا قریبی جگہ ہے، تو جہاں ان کا دفتر تھا تو ان کے قریبی گھر تھا حاجی عبد الرحیم صاحب جو حسن صاحب کے خلیفہ تھے، ان کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ اپنا بتاتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا تو نماز کی عادت ایسی پڑ چکی تھی کہ فرض کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کبھی نوگا نہیں، جوانی کا سارا زمانہ ان عادت ہرا سکوں۔ اب لوگ ان کے پاس آ جا رہے ہیں اللہ والے کے پاس، میرا اتنا دھیان بالکل نہیں تھا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ جو اس سے مقصود ہے میں کرتا رہا ہوں، فرائض بھی ادا کر رہا ہوں اور نوافل بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد، اشراق، چاشت، عوامین اور بھی عادتیں. مسجد میں نماز انہیں کی پڑھتا تھا، دیکھا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں. ایک دن مجھے ایسے خیال آیا، مسافہ بھی کبھی اس ہو جاتا تھا، ان سے میں نے عرض کیا حضرت آج آپ میرے ساتھ چائے پی لو. ایسے شوق ہوا آج میرے ساتھ کیا کروں، چائے پی لو. انہوں نے سنا کہ ٹھیک ہے پی لیتی، چائے لاؤ گے کہاں سے؟ کیا چپراسی کو بھیجو گے واپس لے آئے گا؟ سیکٹر تھے نا چپراسی صاحب کا. فرمایا کہ چپراسی بے نمازی کے یہاں بے نمازی تو ہے، ہوٹل والا کا پتہ نمازی بے نمازی، بے نمازی کی چیز لکھا تھا. تو مجھے بہت تعجب ہوا، کیا نہیں کچھ اس کا ہو گیا. اچھا وہ سمجھ آ رہی ہے،
کتاب پسند کیسے کریں کہ ان کے اوپر ہے نہیں ذرا نا، نہیں ادھر اوپر لگاؤ گے نا اس کے لیے. اور آگے ادھر پنکھ ہوگا اس کے لیے.
ابھی تو کچھ نہیں، اس میں چھوڑ دیں بعد میں، جو ہونا تھا ہو گیا، ابھی تو پتا تھا
شارٹ سرکٹ ہوا،
ابھی تو کچھ نہیں ہے بس. ٹھیک ہے بس بعد. تو میں کیا ایک واقعہ عرض کر رہا تھا سکتی خان احمد صاحب کا، وہ کہتے ہیں مجھے یہ سن کے بہت تعجب ہوا کہ اچھا ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بے نمازی کے ہاتھ کی چیز نہیں کھاتے. ابھی تقوی ہے ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ نیک لوگوں کے ہاتھ سے کھانے کی کیا تاثیر ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. جس کو اللہ یہ شعور دے دیں، کہتے ہیں مجھے اس پر بہت تعجب، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ایک بات تو یہ لگی کہ جی اس کے فوراً بعد حضرت نے فرمایا کہ بھی چائے پینی نا اکٹھے نا، ایسا کہ میرے گھر آ جاؤ مل کے کٹھی پی لیتے، ہمارے گھر کی چائے آپ چائے کٹھی پینا چاہتے ہو نا، کیونکہ ان کا گھر تو یہاں نہیں تھا، گھر تو ان کا بفا میں تھا، یہاں تو دفتر آیا کرتے تھے، یہاں تو بازار کی چیز منگوا کے لے لی، میں گھر چلا گیا. خیر ان کے ساتھ چائے پی، اور چائے پینے کے بعد اب میرا ان کے ساتھ میلان ان کی طرف ہوا اس بات سے، اور پھر میں ان کے ساتھ ملنا جلنا شروع کیا، بیٹھنا شروع کیا ان کی محفل کے اندر. کچھ عرصے بعد میں نے بیعت کی درخواست کی اور انہوں نے مجھے بیعت کر دیا، یعنی اپنا اصلاحی تعلق ان سے قائم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، اصلاحی تعلق میں نے قائم کر لیا. اب حضرت نے کچھ مجھے معمولات بتائے اور اس کے بعد کہا کہ آج سے تہجد، اشراق، چاشت، عوامین نہیں پڑھنے لگے، باقی جو بتا رہی ہیں فرائض، باقی جو یہ نہیں پڑھنا. چونکہ میں نے اب بیعت کی تھی، 15 دن کے اندر میری عجیب حالت ہوگی، جس کی زندگی جوانی سے کبھی چھوڑی نہیں، جس نے تہجد، اشراق اور چاشت اور عوامین جو ہے نا، کہتے میرے عجیب سی حالت تھی. میں 15 دن کے بعد ان کے پاس، بس مجھے یہ بتاؤ کیوں چھڑائی میری، یہ میری کیوں چھڑائی ہیں آپ نے، میری اس کی عادت ایسی راسر ہو چکی تھی، میں خود پسندی جانتے ہو، اور جب جانتے ہو تو سنا تھا لیکن پتہ نہیں تھا نا، کہ اپنے نمبر خود ہی لگا دیں، اپنے نمبر اپنی مارکنگ خود ہی کر رہے ہیں، اس لیے چھوڑا. یعنی ان نوافل کے پڑھنے سے تمہارے اندر کیا آ رہا، عجب آ رہا ہے. تو اخلاص لانے کے لیے بن کر اب شروع کر، یعنی 15 دن چھڑائیں اور پھر شروع کرا دیں اب اخلاص. اب دیکھیے کہ یہ ایک کیسا ایک یہ اس کی نظر کس کی گئی, خود نہیں گئی. یہ اشارہ کیا فرما رہے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لیے تعالیٰ اپنی طاعت کا دروازہ کشادہ فرما دیتا ہے, تجھ کو توفیق عبادات طاعت کی دی جاتی ہے اور رات دن تو نوافل اذکار اشکال تلاوت اور دیگر ہمارے سارے مشغول رہتا ہے, لیکن چونکہ تیرے اندر طاعت میں اخلاص کا نور یا اس سے تیرے اندر خود پسندی آ گئی, اور یا دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر اپنے آپ کو مقدس و پارسا جاننے لگا, اس سبب سے ان طاعات کے لیے قبولیت کا دروازہ نہیں کھل رہا. اللہ ہم سب کی حفاظت سے پہلے عمل کر رہا ہے لیکن قبولیت نہیں ہے, کیونکہ اندر میں وہ نسانیت ہے, وہ میں آ گئی ہے اور بہت دوسروں کی حقارت آ گئی ہے, اور بہت اثر اس کے بعد عکس ہوتا ہے کہ گناہ کرنا تیرے پر مسلط کر دیا, یعنی تیری تقدیر میں اس گناہ کا کرنا لکھ دیا گیا, تو لا محالہ وہ گناہ تجھ سے صادر ہوگا جو بظاہر بارگاہ خداوندی سے مردود کر دینے والا ہے, گناہ مردود کرنے والا ہے, لیکن چونکہ تو نے اس گناہ کے بعد توبہ کی اور نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل جانا, جس سے وہ گناہ نہیں ہوا اس کو اپنے سے بہتر سمجھا, اور اس سبب واسطے یہ گناہ ہی تیری مغفرت کا سبب بن گیا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ بن گیا. بظاہر کیا تھی, بس بندے کو مناسب یہ ہے کہ ہر شے کی ظاہری صورت نہ دیکھے بلکہ حقیقت پر نظر لگے. اگر طاعت و عبادات کی توفیق ہو تو نہ کرنے والوں کو حقیر اور اپنے کو برا نہ سمجھے, اور اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے زہر کو دیکھ کر اس کی رحمت سے نامید نہ ہو. اس لیے ہمارے حضرت جی کا مطلع فرمایا کرتے تھے, جب بھی کوئی خیر کا کام ہو جائے تو 3 جملے فرماتے تھے, الحمدللہ علی التوفیق. پہلی بات تو یہی ہے کہ جو کوئی خیر کا کام ہو گیا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیری توفیق سے ہوا, اپنی میں نکل گئی, میں نے نہیں کیا, میں نہیں کر سکتا تھا, میرے اللہ کی توفیق سے ہو گیا, اپنی نکل گئی نا, میں نکل. اور اس کے بعد چونکہ میرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور نفس شرارت سے باز آتا نہیں ہے, اس نے اپنا حصہ نکالنا ہے, اس نے کوئی نہ گڑبڑ کرنی ہے, اس لیے استغفر عن تقصیر یہ استحضار بنائے کہ اس میں ضرور کوئی گڑبڑ ہوئی ہوگی, یا اللہ میں پہلے معافی مانگ لوں. اس عمل میں جو مجھ سے تقصیر ہو گئی ہے اس کی کیا کرتے ہیں, معافی مانگ لے. اس کے بعد بھی وہ مالک مختار ہے, قبول کرے یا نہ کرے, نہ کرے کیا کر لیں گے, اعوذ باللہ من الرد, اللہ سے مانگ لو, اللہ پناہ مانگتا ہوں کہ رد نہ ہو جائے, تو نفس کا حصہ نکل جائے. تو یہ اللہ کی چھپی مہربانی اس میں کیا آئی کہ گناہ کر کے اس گناہ پر جو ندامت غالب ہوئی اور جو شرمندگی بھی غالب ہوئی اور اس سے جو فجزاری کی اور اللہ کے قریب ہو گیا, تو یہ گناہ کیا بن گیا, یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس پر جرت کر کے پہلے گناہ کریں پھر ہم معافی مانگیں, یہ نہیں ہے, اس سے یہ ترغیب نہیں مل رہی, یہ مل رہی ہے کہ اگر کسی وقت نفسانیت کا غلبہ ہو جائے, شیطانیت کا غلبہ ہو جائے, ماحول کی فضاؤں سے مغلوب ہو جائے, اس غلبے میں غلط کام ہو جائے, تو دیر نہ لگائے جلدی سے نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کے آگے توبہ کرے، گڑگڑائے اور سمجھے کہ میں برا ہوں، میں نے برائی کی ہے، اور جنہوں نے کی ان کو اچھا سمجھے. اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ جب اطاعت ہو جائے تو اطاعت یا نوافل یا جو بھی اچھا کام ہو گیا ہے اس میں اپنی کو نہ سمجھے، اس میں بھی رجوع کدھر ہو؟ اللہ کی طرف ہو کہ تیری توفیق سے ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ مجھ سے نہیں. یعنی اگر عجب آ گیا تو بھی کام سے دیا جائے نا. تو اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرما دے، اسی کے لیے ساری محنت ہے. یہ دل کی محنت یہی ہے، یہ ذکر اس لیے ہے، یہ پیر کے ساتھ تعلق اس لیے ہے، یہ رہبر اس لیے چاہیے کہ جو ہمیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی ہماری جو کشمکش چلتی رہتی ہے ہمارے اندر میں، اس کے لیے ایسا گھر بتائے کہ ایسا طریقہ بتائے کہ ایسا ذکر بتائے، ایسا وظیفہ بتائے. وظیفہ اس لیے، آج وظیفے تو چاہتے ہیں لیکن کس لیے چاہتے ہیں؟ ہم آپ سب جانتے ہیں آج تو دین کو نہیں بس ہے، بس وظیفہ مل جائے کہ کاروبار بتا. یہ مسئلے ہیں. ابھی چند دن پہلے دوست کا قصہ آپ کا صاحب آئے کہ کسی نے لے جا کے کیا کہ کچھ مسائل ہیں مجھے. وہ تو میں کام کرتا ہوں، تمہیں ہمیں تو بتایا گیا ہے، لیکن ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر صحیح مسلمان بن گئے. کہتے اچھا ایک لمحہ نہیں بیٹھے ہوئے. یعنی آج کی فضاؤں کے اندر یہ چیز عام بن گئی. وہی مادیت کا زمانہ ہے، مادی رغبتیں ترجیحات ہماری کیا مادیت ہی ہے کہ کہیں پتہ چل رہا ہے کہ بزرگ ہے، اللہ والا ہے، کوئی پیر ہے. تو یہی ہمارے اندر میں ہوتا ہے، اس سے کچھ مسئلے، کچھ اس سے وظیفہ، کو وظیفہ بتا دے کاروبار صحیح ہو جائے، تو لازمی مل رہی ہے، بیماری نہیں جا رہی جی. لیکن یہ بتا رہا ہے یہ ہمیں، یہ اس لیے قرآن بزرگ کے واقعات پڑھ رہے ہیں کہ صحیح تصوف کی شکل سامنے آئے. لوگ اس لیے آتے کہ کیسے نفس کے خفیہ مکرو سے بچیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں، اور کیسے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، کیسے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں، اور کیسے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کی رکاوٹیں دور کریں. تو ذکر اس لیے ہے، دل کو مشغول کرنا اس لیے ہے، اشغال اس لیے ہیں، مراقبے اسی لیے ہیں کہ دل کے اندر وہ صلاحیت آئے، وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے ہمارے لیے آسان ہو جائے. اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی بش کی جاتی ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اس کا بھی مستقل حکم ہے. وَذْكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اس کا مفہوم اپنے لب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں سنا ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا دو، کیونکہ اللہ پاک فرماتے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، اس کا بھی حکم مستقل ہے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یا فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے، نفس کے خلاف قوت، شیطان کے خلاف قوت، طبیعت کے خلاف قوت، ماحول کی گندی فضاؤں سے جو مرعوب ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف قوت، اس کے لیے تنہائی میں اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں، بسا لیں. ایک طریقہ ہے. تبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا جو نام ہے، جو اسم ہے اللہ، یہ بڑا ہی متبرک ہے. اس کا تبرک کیا ہے کہ دل کے اندر قوت آئے گی جو ہمیں ہر اطاعت کی طرف ابھارے گی، ہر نافرمانی سے روک سکے گی. یہ تصور کا ذکر ہے. تصور سے دل پر لفظ لکھنا اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے, جس کو یاد کر رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے. تنہائیوں میں بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے, جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھے لفظ انوار, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں انوار 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 انوار. تھوڑی دیر اس کی مشق کریں. اللہ
Thank you.